بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج منگل ہے، فروردین کی 30 اپریل کی 19 اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آل عمران کی آیات نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ پھر سنیے گا پروگرام صبح رمضان۔ صبح رمضان کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج کی طاقت بیرونی جارحیت کا دفاع اور اسے روکنے کے لیے ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سیالکوٹ میں قتل ہونے والے سری لنکن فیکٹری مینیجر پرینتھا کمارا کے کیس میں 6 ملزمان کو سزائے موت، 9 کو عمر قید اور 72 ملزمان کو 2-2 سال کی قید با مشقت کی سزا سنائی ہے۔ اور جمعیت علماء ہند نے مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر کاروائیوں کی سپریم کورٹ میں شکایت درج کرا دی ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج کی طاقت بیرونی جارحیت کا دفاع اور اسے روکنے کے لیے ہے، اور صہیونیوں جیسے دشمنوں کی کم ترین نقل و حرکت بھی ہمارے سپاہیوں کی تیز بین نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کل اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آرمی ڈے کی سالانہ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ ہماری مسلح افواج بے پناہ طاقت اور توانائیوں کی مالک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح افواج کی طاقت کا اہم ترین محور ان کا خلوص اور جذبہ ایثار و فداکاری ہے، جس کے ذریعے وہ ہر دشمن کا مقابلہ کرنے اور خطرات سے کھیلنے کے لیے ہمہ وقت آمادہ ہیں۔ صدر ایران نے کہا کہ ہماری مسلح افواج نے بیرونی پابندیوں کو مواقع میں تبدیل کر دیا ہے، اور ہماری دفاعی صنعتوں کی ترقی و پیش رفت اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ہماری مسلح افواج تمام تر دفاعی آلات اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر اس سرزمین اور مملکت کا دفاع کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں، اور اسلامی انقلاب کے دوستوں کے لیے اس آمادگی کا پیغام امید کا پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں کو جان لینا چاہیے کہ ہماری مسلح افواج کی طاقت بھرپور دفاع کے اصول پر استوار ہے، جو ساری دنیا کے محروموں، مظلوموں اور مستضعفین کے لیے طاقت، شجاعت اور استقامت کے پیغام کی حامل ہے اور ان کی امیدوں کا مرکز ہے۔ صدر ایران کی جانب سے مسلح افواج کی طاقت، دشمن کے مقابلے میں ان کی توانائی اور خطرات کے مقابلے میں استقامت کی بات دراصل فوج اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سمیت ملکی سلامتی کے تمام اداروں کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرتے رہنے پر تاکید ہے۔ واضح ہے کہ ایران میں ہر سال 18 اپریل کو مسلح افواج کا قومی دن منایا جاتا ہے، اور اس موقع پر تہران سمیت ملک بھر کے صوبائی مراکز میں فوجی پریڈ منعقد کی جاتی ہے۔ تہران میں یہ تقریب اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر منعقد کی جاتی ہے، جس میں صدر ایران کے علاوہ اعلیٰ سیویل اور فوجی حکام شرکت کرتے ہیں۔ اس موقع پر جدید ترین سامان حرب کی نمائش بھی کی جاتی ہے۔ ایرانی پارلیمانی اسپیکر نے کہا ہے کہ ایرانی فوج نے ملک و ملت کی پاسبانی کے نعرے پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ پارلیمنٹ کے رسمی اجلاس سے قبل ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کل اسپیکر محمد باقر قاری باف نے کہا کہ ایرانی فوج جنگ، سیلاب اور زلزلے سمیت لوگوں کی سلامتی میں مخل ہونے والی تمام مشکلات میں عوام کی ڈھارس اور ان کی امیدوں کا مرکز رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی فوج نے میدان عمل میں ثابت کر دیا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں قوم پر جان نچھاور کرنے والی فوج ہے۔ اسپیکر نے فوج کے قومی دن کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید سیاد شیرازی، قرنی، فلاحی، ستاری، نامجو، کشوری، بابائی، شیرودی، یاسینی، آبشناسان اور فوج کے دیگر شہداء اس سرزمین سے محبت کرنے والوں کے لیے ایثار و فداکاری کا ابدی نمونہ ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے دیگر ارکان نے بھی اس موقع پر فوج کے قومی دن کی مبارکباد پیش کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے سویڈن میں قرآن کریم کی اہانت کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو کچھ وہاں ہوا ہے وہ نفرت انگیز ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے پیر کو پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سویڈن میں جو کچھ ہوا وہ بہت نفرت انگیز ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران قرآن کریم کی اس بے حرمتی کی سخت مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سویڈن میں اسی ملک کے ایک شہری کے ہاتھوں اس اہانت آمیز اقدام کا دہرایا جانا نہایت قابل افسوس ہے اور ہمیں توقع ہے کہ سویڈن کی حکومت آزادی اظہار سے غلط فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنی ذمہ داریوں پر عمل اور مناسب رد عمل ظاہر کرے گی۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ عالم اسلام کو ان اہانتوں سے گہری تکلیف پہنچی ہے اور مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے ہیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سیالکوٹ میں قتل ہونے والے سری لنکن فیکٹری مینیجر پریانتھا کمارا کے کیس میں 6 ملزمان کو سزائے موت، 9 کو عمر قید اور 72 ملزمان کو 2-2 سال قید با مشقت کی سزا سنائی ہے۔ سیکرٹری پراسیکیوشن پنجاب ندیم سرور نے لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران انسداد دہشت گردی کی عدالت کے فیصلے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ کیس میں نامزد 89 ملزمان میں سے 88 ملزمان کو سزا سنائی گئی ہے۔ واضح ہے کہ پریانتھا کمارا سیالکوٹ کی فیکٹری کے مینیجر تھے، جنہیں 3 نومبر کو فیکٹری ملازمین سمیت سینکڑوں مظاہرین پر مشتمل ہجوم نے توہین مذہب کے نام پر بہیمانہ تشدد کر کے قتل کر دیا تھا۔ واقعے پر ملک بھر کے سیاستدانوں، علماء اور سول سوسائٹی کے اراکین کی جانب سے مذمت کرتے ہوئے ملزمان کی سزا کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے 12 مارچ کو واقعے میں ملوث 89 افراد پر فرد جرم عائد کی گئی تھی، ان میں 80 ملزمان بالغ جبکہ 9 کم عمر تھے۔ پاکستان میں شہباز شریف کے وزیراعظم بننے کے 1 ہفتے بعد وزارتوں کی تقسیم کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے حکومتی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ داخلہ، دفاع اور خزانہ جیسی وزارتیں مسلم لیگ نون کو ملیں گی، جبکہ خارجہ امور، تجارت اور صحت جیسی وزارتیں پیپلز پارٹی کو دی جا رہی ہیں۔ تعلیم کی وزارت ANP، مواصلات JUI اور IT جیسی وزارت MQM کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کی وزارت BNP کے حصے میں جا رہی ہے۔ اس درمیان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ 36 وزراء پر مشتمل ہوگی، جن میں 14 وزراء مسلم لیگ نون کے اور 11 وزراء پیپلز پارٹی سے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ 7 وزارتیں دیگر اتحادی جماعتوں کو دی گئی ہیں۔ وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری آج ہوگی۔ ادھر BNP کے رہنما سردار اختر مینگل نے کہا ہے کہ ابھی ہم وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام پر آئے دن ظلم ہو رہا ہے، پہلے ہم اس صورتحال کو دیکھیں گے اور اگر یہ صورتحال بہتر نہیں ہوئی تو حکومت سے الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ایسے اقدامات ہوتے ہیں تو ہم حکومت کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں۔ سردار اختر مینگل کا کہنا تھا کہ بلوچستان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جمعیت علماء ہند نے مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر کاروائیوں کی سپریم کورٹ میں شکایت درج کرائی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق جمعیت علماء ہند نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ملک میں خطرناک بلڈوزر سیاست چل رہی ہے۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور گجرات جیسی ریاستوں میں پچھلے دنوں فرقہ وارانہ فسادات اور جرائم میں ملوث ہونے کے تعلق سے محض الزام اور شبہ کی بنیاد پر درجنوں مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزروں سے منہدم کر دیا گیا۔ جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر کے محض شبہ کی بنیاد پر مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزروں سے منہدم کیے جانے کی شکایت کی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر کاروائیوں پر روک لگائے۔ جمعیت علماء ہند نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ اس طرح کی کاروائیاں مسلمانوں کے خلاف سازش ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کے لیے ہندوستان کی انسان دوستانہ امداد کی منتقلی کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے ہندوستانی حکام کی درخواست پر افغانستان کے لیے انسان دوستانہ امداد کی منتقلی کی مدت میں 2 مہینے کی توسیع کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے اٹاری واہگہ بارڈر سے 50,000 ٹن گیہوں اور دوائیں افغانستان منتقل کرنے کے لیے ہندوستان کی درخواست منظور کر لی ہے۔ سعودی عرب کے ایک انکشاف کرنے والے کا کہنا ہے کہ مسجد الاقصیٰ میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں وہ تل ابیب کی عرب ممالک کے ساتھ ہم آہنگی کا نتیجہ ہے۔ سوشل میڈیا پر سرگرم سعودی شہری اور انکشاف کرنے والے نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا کہ مسجد الاقصیٰ کا واقعہ تل ابیب اور بعض عرب ممالک کی ہم آہنگی کا نتیجہ ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے سوشل میڈیا کے انکشاف کنندہ اور سرگرم کارکن مجتہد نے مسجد الاقصیٰ کے حالیہ واقعات میں بعض عرب ممالک کے کردار کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال۔ جناب، اس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر غلام عباس حیدری صاحب کو۔ اسی طرح کراچی سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے پیپلز پارٹی کے رہنما سردار نزاکت صاحب، اور نادر بلو صاحب جو سیاسی طرز نگار ہیں اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے۔ تینوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں یہاں اسٹوڈیو میں موجود مہمان جناب حیدری صاحب سے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
حیدری صاحب، فوج نے واضح طور پر جو ISPR کے سربراہ ہیں یا یوں کہا جائے فوج کے جو ترجمان ہیں
جی
بابر افتخار، کہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ قومی سلامتی کی جو کمیٹی اس کے اعلامیے میں سازش کا لفظ کہیں بھی نہیں۔ اس کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں، مسلسل ابھی کراچی کے جلسے میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ غیر ملکی سازش کے تحت جو ہے ہمیں ہماری حکومت کو برطرف کیا گیا ہے، تو اس صورتحال پر کیا کہیں گے؟ فوج کچھ کہہ رہی ہے، وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن
الرحیم، ماضی میں بھی وہ کمیٹی کے بیانیے کا حوالہ دیتے رہے ہیں۔
جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی عباس میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام جو ناظرین ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، شروع میں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک سازش کے تحت ہماری حکومت کو جو ہے وہ تبدیل کی گئی، اور یعنی بالکل جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کر دیا، لیکن بعد میں جو ہے جو نئی حکومت بنی ہے شہباز شریف صاحب کی، اس کے بعد جو ہے یہ بیان سامنے آیا کہ اور آئی ایس پی آر نے بھی اس کی وضاحت کی کہ کوئی سازش کا لفظ استعمال نہیں ہوا. لیکن ابھی تک عمران خان جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں, چاہے وہ پشاور کا جلسہ ہو یا کراچی کا جلسہ ہو, اس میں انہوں نے لہرا کر دکھایا کہ بھئی یہ جو ہے سازش ہوئی ہے. البتہ بعض رائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ سازش کا لفظ جو ہے استعمال نہیں ہوا ہے. لیکن اب حقیقت کیا ہے, یہ تو اگر ایک حوالے سے کوئی کمیشن بنے اس کے بعد جو ہے جو وہ حقائق ہے وہ سامنے آئیں گے. البتہ اس وقت جو ہے عمران خان ایک طرف, فوج ایک طرف, عدلیہ ایک طرف, یعنی تین فریق بن چکے ہیں. اور عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے خلاف ہے. اس سے پہلے جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ سلیکٹڈ حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی جو ہے اسے حمایت حاصل ہے. لیکن اب جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف فوج, اسٹیبلشمنٹ, اور اس طرح بعض رائے کا یہ کہنا ہے کہ عدلیہ بھی جو اس کے خلاف ہے. بہرحال جس طریقے سے عمران خان اور فوج کے درمیان اس وقت جو ہے بیانت بازی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, دو رائے بھی نہیں ہے کہ یہ ایک خطرناک امر ہے اور اس سے شاید پاکستان کو بھی نقصان پہنچے اور سیاسی جماعتوں کو, اور سیاسی جو صورتحال ہے اس وقت, جو سیاسی پروگرام ہے سیاسی جماعتوں کا, یا جس طریقے سے یہ جمہوری حکومت آگے چل رہی ہے, اس پر شاید اس کے برے اثرات پڑ جائیں. اس لیے کہ اب فوج نے دو بیان دیے ہیں رسمی طور پر, کہا کہ فوج کو نہ گھسیرا جائے, جبکہ وہاں سے پھر اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ فوج جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان کی حکومت کو برطرف کرنے میں آگے آگے تھی. اب سوال یہ ہے کہ اس وقت عمران خان جو ہے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک سازش کے تحت ہماری حکومت کو برطرف کیا گیا ہے, اس کا جو ہے اب عوام جو ہے فیصلہ کرے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, امریکی مداخلت کے ساتھ ہے, یا ایک جمہوری اور عوامی حکومت کے ساتھ, یا سیاسی جماعت کے ساتھ.
جی بہت شکریہ. اس وقت میں ساتھ رابطے میں پیپلز پارٹی کے رہنما سردار نزاکت صاحب. السلام علیکم جناب. جی سردار نزاکت صاحب, سنیچر اور اتوار کی درمیانی شب پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کراچی میں پاور شو کیا, آپ لوگوں کے لیے لمحے فکریہ نہیں ہے؟
دیکھیں جو حکومت ہوتی ہے, جب حکومت سے پرائم منسٹر ہٹتے ہیں یا حکومت ڈیزالو ہوتی ہے, تو اس کا ایک ابھار ہوتا ہے اور لوگ جمع ہو جاتے ہیں. یہ پولیٹیکل پروسیس ہے. اگر عمران خان کے پاس لوگ جمع ہوئے تو میرے خیال میں ہم پیپلز پارٹی اگر چاہے تو عمران خان سے ڈبل یہاں پہ لوگ جمع کر سکتی ہے. پھر 23 تاریخ کو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, اس پورے ڈیموکریٹک جو پاور ہیں, اس کے بعد جب اسلام آباد سے کراچی پہنچیں گے تو 23 تاریخ کو رات کو ہزاروں اور لاکھوں لوگ انشاءاللہ اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ایئرپورٹ پہ استقبال کریں گے. یہ میرے خیال میں یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, پیپلز پارٹی کوئی کو تھریٹ نہیں سمجھ. عمران خان اب ماضی کا قصہ ہے, ہم اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے, اور نہ جتنے جھوٹ بولے ہیں عمران خان صاحب نے, 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, پھر یہ نیا جو منجن بھیج رہے ہیں عمران خان صاحب جو امریکہ سے جو لیٹر کا, میرے خیال میں یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس کو اتنا بڑا نہیں سمجھتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم چلنا چاہیے جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکن, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ قربان ہوئی ہے.
اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں پاکستان کے تجزیہ نگار جناب نادر بلوچ صاحب. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
نادر بلوچ صاحب, جو صورتحال آئینی اور سیاسی وفاق میں پیدا ہوئی تھی تقریب حلف برداری اور اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد وغیرہ, تو وہی تقریباً صورتحال پنجاب میں دہرائی جا رہی ہے, اور وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے باوجود بھی حمزہ شہباز جو ہیں حلف نہیں اٹھا پا رہے ہیں, تو یہ جو آئینی اور سیاسی بحران ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا آپ کے خیال میں؟
جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ایک چیز واضح کر دوں کہ شاید معلومات کا فقدان ہے یا کوئی اور معاملہ ہے, کہ صدر پاکستان جو موجودہ ہیں, صدر مملکت, اس کو ہٹانے کے لیے ان کے پاس 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے. 2/3 اکثریت ہوگی تب ان کو ہٹایا جائے گا, تب جا کر آپ کسی اور کو صدر بنا سکتے ہیں, چاہے وہ صدر آصف علی زرداری ہوں یا آپ مولانا فضل الرحمان, جس کو بھی بنانا چاہیں. اس وقت ایوان کی صورتحال یہ ہے کہ ایوان میں ارکان کی تعداد اگر کل 342 ہے تو اس میں پی ڈی ایم کی تمام اتحادیوں کو ملا کر ان کے ارکان کی تعداد بنتی ہے 199, یعنی کہ 199, جبکہ ان کو صدر کو ہٹانے کے لیے جو تعداد کی ضرورت ہے وہ ہے 297, یعنی کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے. اس لیے صدر مملکت اپنی جگہ پر عارف علوی صاحب موجود ہیں, اور وہ جب تک موجود ہیں وہ ان کو بہت سے معاملات میں مشکلات پیدا کریں گے. کوئی بل کی منظوری ہے, کوئی وزیر اعظم کی ایڈوائس ہے, یا قانون پاس ہوتا ہے, تو وہ کم از کم 1 ماہ تک اس کو لنگر آن کر سکتے ہیں, اس کو التوا کا شکار کر سکتے ہیں. لہٰذا اس کو ہٹانا بھی مشکل کام ہے, اور ایک یہ ہے کہ جتنے بھی بل اور منظوریاں ہوگی ان کی جو صورتحال ہوگی وہ بھی کم از کم ایک ماہ تک وہ نہیں کر سکتے. 15 دن
لیکن یہاں تک بل کی بات ہے ناظر بلو صاحب, تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بار صدر مملکت کوئی بل واپس کرتا ہے تو پھر کابینہ اس کو ویٹو کر سکتی, یہ معاملہ تو اپنی جگہ. یہ تو بہت
دیکھیں, کوئی بل جو ہے وہ 15 دن تک وہ اپنے پاس التوا کا رکھ سکتے ہیں, التوا کے بعد وہ واپس بھیج سکتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ ایوان کی کارروائی ہو اور ایوان کی کارروائی کے بعد وہ پھر بل بھیجا جائے اور 15 دن پھر لگ جائیں گے, یعنی کہ مہینہ سوا مہینہ آرام
تو سے کیا سمجھا جائے. سوال تو میرا یہی ہے نا کہ کیا سمجھا جائے کہ پنجاب میں اس وقت آئینی بحران ہے.
بالکل ہے, آئینی بحران ہے اور اب تک وہ حلف نہیں اٹھا سکے, اور جب تک وہ حلف نہیں اٹھا سکتے وہ کوئی بھی آرڈر جاری نہیں کر سکتے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں.
تو کیا اس میں عدالت کو مداخلت کرنا پڑے گی؟
عدالت مداخلت کیسے کر سکتی ہے, کرے گی تو پھر ظاہر ہے کہ ایک جو سیاسی پارا ہے وہ آلریڈی ہائی ہو چکا ہے بہت, جبکہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے یہ مطالبہ کر رہے تھے پی ڈی ایم والے کہ آپ الیکشن میں جائیں, اب جب ہم چاہ رہے ہیں کہ الیکشن میں جائیں تو الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہے, تو بہرحال یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا. آپ اس کا آئینی حل کیا نکلتا ہے, ظاہر ہے کہ صدر کو ایڈوائس پر عمل تو کرنا پڑتا ہے, لیکن ایڈوائس کے لیے عمل کرنے کے لیے 15-20 دن لگ سکتے ہیں.
ناظرین آپ نے ہمارے موجود مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, بہرحال فیصلہ آپ کے حوالے کرتے ہیں. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول والا, وہ سر چشمہ نور فتح وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے, اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا, اسی سے ہے اسلام کا بول والا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے, قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے, اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, سہارا دیا اس کے نقش قدم نے, اسی کی توجہ اسی کے کرم نے, زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, اسی کی محبت ہے ایمان کامل, اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل, اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahtv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح رمضان۔
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
صبح رمضان،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ رمضان المبارک کی مناسبت سے پروگرام صبح رمضان لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ نورانی پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ خداوند عالم اس مقدس مہینے میں ہم سب کے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو خداوند عالم کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن بھوک اور پیاس محسوس نہیں کریں گے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح رمضان۔
Who is the Lover?
Allah.
Who is Ar-Rahman?
Allah.
Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
سامعین، روزے کے انفرادی اثرات جو انسانوں پر مرتب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اہم اور بہترین اثر آرام و سکون ہے۔ روزہ، خصوصاً ماہ مبارک رمضان کا روزہ، روزے دار کے لیے دو لحاظ سے آرام و آسائش کا سبب بنتا ہے اور روزے دار کو پریشانیوں اور اضطراب سے نجات دلاتا ہے۔ ان میں سے ایک انسان کو صبر عطا کرنا ہے، اور صابر انسان اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اور خطا کا متی ہوتا ہے، اور جو شخص ایسی صفات کا مالک ہوگا اس میں ایک اطمینان و سکون پیدا ہوتا ہے، کیونکہ صبر کی حقیقت اور اس کے معنی آرام و سکون ہیں۔ اور حقیقت میں صابر وہ ہے جو فوری طور پر حوادث کے زیر اثر قرار نہیں پاتا ہے، اور مخالف ہوائیں اس کے پائے استقلال میں جنبش پیدا نہیں کر سکتی ہیں اور نہ ہی اسے مضطرب کر سکتی ہیں۔ دوسری جانب، روزہ خداوند عالم کی عملی یاد اور ذکر ہے، اور یقیناً خدا کی یاد دلوں کو آرام و سکون بخشتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد الہی ہوتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دلوں کو یاد خدا سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان یاد خدا سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ روزے دار کو حاصل ہونے والے اطمینان و سکون کے علاوہ خاص طور پر اسے افطار کے وقت لذت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، روزے دار کے لیے دو شادمانیاں ہیں، ایک شادمانی سے افطار کے وقت بہرہ مند ہوتے ہیں اور دوسری شادمانی خداوند عالم سے ملاقات ہوتے وقت حاصل ہوتی ہے۔ روزے کے انفرادی اثرات میں سے ایک اہم اثر یہ ہے کہ روزہ انسان میں آخرت کا رجحان پیدا کرتا ہے، کیونکہ روزے دار انسان اپنی بھوک اور پیاس کی وجہ سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ اس روز کے لیے کسی زادہ راہ کا اہتمام کرے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کے روزوں کے دوران تم لوگ اپنی بھوک اور پیاس کی وجہ سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ اسی طرح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، بہشت میں ریان یعنی سیراب شدہ نام کا ایک دروازہ ہے کہ جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ محدث اعظم فقیہ مطلق شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ بہشت کے اس دروازے کے لیے اس نام کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ روزے دار کی زیادہ زحمتیں پیاس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب روزے دار اس دروازے سے بہشت میں داخل ہوگا تو وہ یوں سیراب ہوگا کہ پھر اس کے بعد کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ رحمت الہی سے دور ہونے اور خداوند عالم کے بے حساب الطاف الہی سے محروم ہونے کی اہم وجہ انسان کا نفسانی پھندوں اور شہوتوں، خاص کر جنسی شہوتوں میں پھنسنا ہے۔ دینی تعلیمات میں ان شہوتوں پر کنٹرول کرنے اور انہیں صحیح سمت دینے اور انہیں تبدیل کرنے کے لیے بہت سے دستور العمل اور طریقہ کار بیان کیے گئے ہیں کہ ان طریقوں میں سے ایک روزہ داری ہے، کیونکہ روزہ ایک قسم کی فطری اور معقول ریاضت ہے کہ اگر اسے منظم و مرتب صورت میں دہرایا جائے تو انسان میں گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ روزہ اسے اپنے ارادے پر مسلط کرتا ہے اور روزہ دار شخص ہر گناہ کے مقابلے میں اختیار کی لگام کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا ہے اور خداوند عالم کا تقرب حاصل کرنے میں سستی اور کاہلی سے دوچار نہیں ہوتا ہے اور گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں جملے لعلکم تتقون سے اس مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے کہ شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ۔
اللہ مولانا 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 اللہ اللہ مولانا اللہ مولانا اللہ مولانا اللہ
اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 17ویں دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اهدني فيه صالح الأمور واقض لي فيه الهوائج والأمور يوما لا يحتاج إلى تفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله
خدایا آج کے دن بھی اچھے اعمال کی طرف میری رہنمائی کرتے ہوئے میری ضرورتوں اور تمناؤں کو پورا کر دے اے وہ کہ جسے بندوں کے سوال اور توضیح و تشریح کی ضرورت نہیں اے ساری کائنات کے دلوں میں پلنے والے اسرار اور رموز کے جاننے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار پر درود و سلام نازل فرما
خدایا اس مقدس مہینے میں ہماری دعاؤں اور اعمال کو قبول فرما آمین اور سامعین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین آپ ہماری اس وقت صبح کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں یہ نشریات میڈیم ویو 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں جبکہ ہماری شام کی نشریات یعنی دوسری مجلس کی نشریات روزانہ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں اور ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں سامعین آپ ہماری ویب سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehttv.ir یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے جو تاریخی واقعات پر مشتمل ہوتا ہے اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا اردو ترجمہ اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے
سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 30 فروردین 17 رمضان المبارک اور 19 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے
سن 33 قبل از مسیح 19 اپریل کو روم میں دنیا کے پہلے عمومی کتاب خانے یا پبلک لائبریری کا افتتاح ہوا۔ رومیوں سے پہلے سومیریوں، آشوریوں، بابلیوں اور ایرانیوں وغیرہ کے پاس بھی کتب خانے تھے، لیکن یہ کتب خانے سب کے لیے عام نہیں تھے، جبکہ روم میں کھلنے والا کتاب خانہ سب کے استفادے کے لیے تھا۔ ایران میں عوامی استفادے کے مضامین پتھر پر لکھے جاتے تھے۔ قابل ذکر ہے کہ کتابوں کی تالیف اور ترجمے کا ادارہ قائم کرنے والا دنیا کا پہلا ملک ایران تھا، جہاں 15 صدی پہلے خسرو نوشیروان کے دور حکومت میں یہ ادارہ قائم ہوا۔ سترہ رمضان المبارک سن 2 ہجری قمری کو جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر مدینے کے جنوب مغرب میں 28 فرسخ کی دوری پر واقع ایک کنویں کا نام ہے، جہاں مشرکین سے مسلمانوں کی پہلی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مشرکین کے لشکر کی کمان ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، جبکہ مہاجرین اور انصار پر مشتمل اسلام کے لشکر کی قیادت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے۔ تاریخ اسلام کی معتبر کتابوں میں جنگ بدر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس جنگ میں مشرکین کے لشکر کے سپاہیوں کی تعداد 920 تھی اور اسلام کے سپاہیوں کی تعداد 313 تھی، لیکن اس کے باوجود اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، چونکہ یہ کامیابی دشمن کے تقریباً 3 گنا سپاہیوں کے مقابلے میں حاصل ہوئی تھی۔ اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں ملنے والی اس کامیابی کو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور نصرت کی علامت بتایا۔ انیس اپریل 1707 عیسوی کو مشہور فرانسیسی مصنف اور ماہر طبیعت جارج لوئی بوفون پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ سائنسی تحقیقات میں گزارا اور 14 جلدوں پر مشتمل کتاب تاریخ طبیعت تحریر کی۔ یہ کتاب تاریخ طبیعت سے متعلق اہم معلومات پر مشتمل ہے اور آسان و سادہ طرز تحریر کی حامل ہے۔ جارج لوئی بوفون کو 1753 عیسوی میں فرانس کی سائنس اکیڈمی کی رکنیت دی گئی۔ سترہ رمضان المبارک سن 1318 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین اور مرجع تقلیل الحاج مرزا محمد ہاشم خنساری نے ایران کے شہر اصفہان میں وفات پائی۔ انہوں نے دینی علوم کی ابتدائی تعلیم کے بعد اپنے دور کے اہم اور جید علماء سے کسب فیض کیا اور گہرے مطالعے اور تحقیق سے فقہ، اصول فقہ، حدیث اور تفسیر قرآن جیسے علوم میں کافی مہارت پیدا کر لی اور پھر اہم کتابوں کی تدریس اور تالیف شروع کر دی۔ ان کی تصنیفات میں جواہر العلوم کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ انیس اپریل سن 1970 عیسوی کو اردو کے ممتاز ادیب اور ڈرامہ نگار سید امتیاز علی تاج کا انتقال ہوا۔ وہ 13 اکتوبر 1900 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم گورنمنٹ کالج لاہور میں مکمل کی۔ ان کا شمار اردو کے مستند ادیبوں اور ڈرامہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ 1922 میں انہوں نے مشہور ڈرامہ انارکلی تحریر کیا، جس کو اردو ڈرامے کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کردار چچا چھکن بھی اردو کے یادگار کرداروں میں سے ایک ہے۔ امتیاز علی تاج نے ڈرامے کے فن پر تنقیدی مضامین، ریڈیو ڈرامے، ناول اور افسانے بھی لکھے۔ عمر کے آخری سال انہوں نے پہلے پاکستان آرٹس کونسل لاہور اور پھر مجلس ترقی ادب کے ناظم کی حیثیت سے گزارے۔ 18 اپریل 1970 کو ان پر نامعلوم افراد نے قاتلانہ حملہ کیا، جس کے 22 زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اگلے دن 19 اپریل کو انتقال کر گئے۔ تیس فروردین سن 1372 ہجری شمسی کو شماریات کے معروف ایرانی محقق اور شماریات کے گلپ سروے کے نئی روش کے بانی عباس قلی خواجہ نوری نے 78 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے 1316 ہجری شمسی میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد وہ ایران کی یونیورسٹیوں میں تدریس میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے نارتھ کیرولینا یونیورسٹی سے ایم ای کی ڈگری اور پیرس یونیورسٹی کے شعبہ سائنس سے شماریات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر نوری نے مختلف وزارتوں میں بحیثیت مشیر کام کیا اور تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں میں بھی مصروف رہے۔ انہوں نے 1967 میں شماریات کی اعلیٰ تعلیم کے ادارے کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر بہت سی کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ سامعین، اسی دعا کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله.